الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وعلى وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهدام هذا الغاية على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين. معكم قد تبحت لكم الدار. یہ 36واں خطبہ ہے. اس کے تعلق سے بھی سید رضی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ومن خطبۃ النبی علیہ السلام، یہ بھی حضرت کے خطبے کا ایک حصہ ہے، جس میں حضرت نے اہل نہروان کو انجام کار سے ڈرانے کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ اہل نہروان کو حضرت نے سمجھایا ہے اور ان کو قضاء و قدر سے آگاہ کیا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو نہروان والوں کے لیے دیا گیا. نہروان جو ہے ایک مقام کا نام ہے. جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو جنگ صفین کے اختتام کے قریب جب عمر عاص کے مشورے سے جو ہے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کے اس سے پہلے کے درس میں کہ کس طرح سے حکمیت ہوئی، کس طرح سے جو ہے نا حکم بنائے گئے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب معاویہ نے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا تھا اور قوم نے جنگ روکنے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت نے متنبہ کیا کہ صرف ایک مکاری ہے، اس قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قوم نے اس حد تک اصرار کیا کہ اگر آپ قرآن کے فیصلے کو نہ مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے. ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بہت سنگین اور بہت بدترین ہونے والے تھے، لہذا آپ نے اپنی رائے سے قطع نظر کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا، مگر شرط یہی رکھی کہ فیصلہ کتاب و سنت ہی کے ذریعے سے ہوگا. تو چنانچہ دو طرف سے حکم بنائے گئے تھے، ادھر سے ہمارے آج کو حکم بنایا گیا تھا، ادھر ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے بنایا گیا تھا، جبکہ امیر المومنین ابو موسیٰ اشعری سے راضی نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کے لوگوں کی رائے یہ تھی لشکر والوں کی کہ ابو موسیٰ اشعری کو بنایا جائے. چنانچہ دونوں نے مل کے جو فیصلہ کرنا تھا وہی فریقین کو تسلیم کرنا تھا، لیکن یہ ہوا کہ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے دونوں خلیفہ کو جو ہے وہ معذور کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے قوم کو اختیار دے دیں گے کہ قوم جس کو چاہے وہ اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں، ان دونوں کو ہم معذور کیے دیتے ہیں، کسی تیسرے کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لیا جائے گا. تو چنانچہ دونوں نے یہ بات اپنے طے کر لی، اور اس کے بعد جب بیان کرنے کا مرحلہ آیا تو ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے مقدم کیا ہمارے آج نے، کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ پہلے اعلان کیجیے. تو جب ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کیا کہ ہم میں اپنے خلیفہ کو معذور کیا دیتا ہوں، ہم دونوں اپنے خلیفہ کو معذور کیے دیتے ہیں، تو یہ کہہ کہ ابو موسیٰ اشعری منبر سے نیچے اتر آیا. اس کے بعد جب عمر عاص منبر پہ گیا تو عمر عاص نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جن کے نمائندے بن کے آئے ہیں وہ ان کو تو معذور کرنے کا حق رکھتے ہیں، لہذا وہ معذور ہو چکے خود انہی کے نمائندے کے بقول، لہذا میں اپنے خلیفہ کو معذور نہیں کرتا ہوں، لہذا معاویہ جو ہے وہی جو ہے خلیفہ ہوگا، ہے نا. تو عمر عاص نے معاویہ کو نامزد کر دیا اور اس کی حکومت مسلم ہو گئی. حضرت علی کے نام نہاد اصحاب کو اب اپنی حماقت کا اندازہ ہوا اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے الٹا الزام لگانا شروع کر دیا کہ آپ اس تحکیم کو کیوں منظور کیا تھا، آپ نے تحکیم ہی کو کیوں منظور کیا تھا، اور خدا کے علاوہ کسی کو حکم کیوں تسلیم کیا تھا، آپ کافر ہو گئے ہیں اور آپ سے جنگ واجب ہے، اور یہ کہہ کر مقام حرورہ پر لشکر جمع کرنا شروع کر دیا خود حضرت علی کے لشکر والوں نے، کہا کہ آپ نے غلط کیا، آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیوں حکم مانا، آپ نے بنایا ہی کیوں کسی اور کو حکم، لہذا آپ کافر ہو گئے ہیں اور واجب القتل ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوگ اب یہ جو تکفیر والا جو نظریہ ہے آج، یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ نہروان والوں کا کام ہے، خوارج۔ یہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ اس جنگ کا نام جنگ نہروان بھی ہے، اور یہ جنگ جس جگہ پہ لڑی گئی اس جگہ کا نام جو ہے نہروان ہے، نہروان ایک وادی کا نام ہے جس کا سلسلہ جو ہے وہ کوفے کے قریب صحرائے حرورہ سے ملتا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے واقعہ تحکیم کے بعد بغاوت کا اعلان کیا اور یہ کیا، تو اس وجہ سے جو ہے اس جگہ کو نہروان کہتے ہیں، اور جگہ کے اعتبار سے یہ مقام نہروان کہلاتا ہے، لیکن ان افراد کے عمل کی وجہ سے انہیں خوارج کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امام وقت پر خروج کیا تھا، لہذا وہ خوارج کہلائے، وہ افراد خوارج کہلائے امام وقت پر خروج کرنے کی وجہ سے۔ جس جگہ پر انہوں نے امام سے جنگ لڑی تھی اس جگہ کا نام نہروان ہے، تو اس جنگ کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، جو نہروان میں لڑی گئی۔ کس سے لڑی گئی نہروان میں؟ خوارج سے لڑی گئی۔ تو یہ خوارج کے خلاف لڑی جانے والی جنگ ہے۔ خوارج یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام علی پر خروج کیا تھا اور علی ابن ابی طالب کے لشکر سے نکل گئے، امیر المومنین پر الزام لگا کے نکلے، خود امیر المومنین کی نعوذ باللہ توہین کر کے گئے، کہا کہ آپ کافر ہو گئے، امیر المومنین کو گویا کفر کا فتویٰ ان پر لگایا گیا۔ یہ خوش قسم کے مقدس لوگ تھے جو عوام میں جو ہے نا بہت ہی مقدس سمجھے جاتے تھے، یہ کتاب و سنت کے ماننے والے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اللہ کو کیوں چھوڑ کے جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا اپنا اور فنا ہے، لہٰذا آپ کافر ہو گئے۔ اس طرح سے امیر المومنین کو دین سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی، اور کہا کہ یہ دین سے خارج ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ خود واجب القتل ہو گئے ہیں، یہ اور ان کے ساتھی جتنے ہیں یہ سب واجب القتل ہیں، لہٰذا ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ لہٰذا جب کوئی وادی نہروان سے امیر المومنین کا لشکر والا گزرتا وہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیا کرتے تھے، کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں، یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، فنا ہے فنا ہے فنا ہے۔ اس طرح کے جو ہے الزامات لگا کر امیر المومنین کے لشکر سے یہ لوگ جدا ہو گئے، ہے نا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جبکہ اس وقت امیر المومنین شام کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، صفین کی جنگ ابھی جو ہے ناتمام تھی، یعنی جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ جو ہے نا تقریباً ہار میں بدل رہی تھی، لہذا امیر المومنین اس جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، لیکن جب ان ظالموں کی شرارت حد سے بڑھ گئی تو امیر المومنین نے ابو ایوب انصاری کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم لوگ بیوقوف ہو گئے ہو، تمہیں جو ہے حق نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کو بھیجا، اور ان کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ 12,000 میں سے اکثریت کوفہ چلی گئی، 12,000 لوگ جمع ہوئے تھے امیر المومنین کے خلاف، خود امیر المومنین کے لشکر سے جو نکل کے چلے گئے کہ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، تو ہزاروں کا لشکر جو ہے، 12,000 کا لشکر امیر المومنین سے کٹ کر جو ہے نا نہروان چلا گیا، اور سارے کے سارے لوگ امیر المومنین کو کافر کہہ کے انہیں واجب القتل سمجھنے لگے تھے، تو ابو ایوب انصاری کو سمجھانے کے لیے بھیجا. ابو ایوب انصاری کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ 12,000 میں سے اکثریت کو واپس چلی گئی یا غیر جانبدار ہو گئی یا حضرت کے ہاتھ آ گئی، اور صرف 2,000-3,000 خوارج رہ گئے جن سے مقابلہ ہوا تو قیامت کا مقابلہ ہوا کہ صرف 9 آدمی ان میں کے بچے، باقی سب پھر نار ہو گئے، اور حضرت کے لشکر سے صرف 8 افراد شہید ہوئے. یہ واقعہ 38 ہجری کا ہے. سب تو یہ جنگ میں بھی امیر المومنین کامیاب ہوئے، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے. تو امیر المومنین پاک ہے نہروان بھی کہے جاتے ہیں. 9 صفر 38 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 38 ہجری کا، یعنی امیر المومنین کی شہادت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ واقعہ 38 ہجری کا ہے. تو حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَن تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَطْنَاءِ هَذَا النَّهْرِ، میں تمہیں باخبر کیے دیتا ہوں کہ اس نہر کے موڑوں پر اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر پڑے دکھائی دو گے، اور تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی واضح دلیل اور روشن حجت نہ ہوگی، اور الا غیر بینت من ربکم ولا سلطان مبین، اور کوئی روشن حجت بھی تمہارے پاس نہ ہوگی. قد توحد بکم الدار، تمہارے گھروں سے تمہیں باہر نکال دیا جائے گا، تمہارے گھروں میں نے تمہیں نکال باہر کر دیا. واحتب لکم المغزار، اور قضاء و قدر نے تمہیں گرفتار کر لیا. وقت کن تو نہیں تم الحکومہ، میں تمہیں اس تحکیم سے منع کر رہا تھا، لیکن تم نے جو ہے عہد شکن دشمنوں کی طرح میری مخالفت کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر مجبوراً تمہاری بات کو تسلیم کر لیا. یہ تو تم ہی لوگوں نے جو ہے نا زور دیا تھا، میں تمہیں اس تحکیم سے منع کر رہا تھا، میں خود اس سے راضی نہیں تھا کہ یہ دھاندلی ہونے والی ہے، یہ دھوکہ دیا جانے والا ہے، تم دھوکے میں مت پڑو، لیکن تم ہی لوگوں نے جو ہے میری رائے بدلنے پہ مجھے مجبور کیا. تمہارے ہی لوگوں کے مشورے کی وجہ سے میں نے جو ہے نا تحکیم کو قبول کیا، جبکہ میں تمہیں اس تحکیم سے منع کر رہا تھا، لیکن تم نے عہد شکن دشمنوں کی طرح میری مخالفت کی، مجھے مجبور کر دیا اور کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے. لہذا مجبوراً جو ہے نا اس تحکیم کو قبول کیا گیا تھا، یہاں تک کہ میں اپنی رائے کو چھوڑ کر مجبوراً تمہاری بات کو تسلیم کر لیا تھا، مگر تم دماغ کے ہلکے اور عقل کے احمق نکلے. وقت کن تو نہیں تو من ہاتھ حکومت ابئی تم علیہ المخالفین، یعنی حتی صرف تو رائے، یہاں تک کہ میں اپنی رائے کو بدل دیا، الا احوا تمہارے کہنے پر، وہ ان تم معاشر و اقفاء الحام صفحاء الاحلام ولم آتے لا ابالکم بجرعن ولا اردت لکم ذرن، یہاں تک کہ تم لوگ تم دماغ کے ہلکے اور عقل کے احمق نکلے، کہ تم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے، تم حقیقت کو جان ہی نہیں پائے ہے نا، نہیں تمہارا دماغ ہلکا ہے، وزن دماغ کے لوگ نہیں ہے تم، تمہاری رائے جو ہے نا وہ ہلکی ہے، تمہارا دماغ ہلکا ہے، وزن نہیں ہے دماغ میں, کوئی تمہارے وزن نہیں ہے, تمہاری رائے میں کوئی وزن نہیں ہے, تمہارے فیصلے میں کوئی جو ہے نا وزن نہیں ہے, تمہارے دماغ کی جو کیفیت ہے وہ بہت ہلکی ہے, ہلکے دماغ کے لوگ ہیں کہ تم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم علی اور معاویہ کو نہیں سمجھ سکے, تم دوست اور دشمن کو نہیں سمجھ سکے, تم اچھے برے کو نہیں سمجھ سکے, تم تو اتنے احمق لوگ ہو کہ جو ہے نا نیزوں پہ قرآن بلند کرنے سے تم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم جو ہے اہل قرآن سے جنگ نہیں لڑ سکتے, یہ لوگ قرآن والے ہیں, تم علی کو چھوڑ کر علی کے مقابلے والوں کو ترجیح دینے لگے اور کہا کہ ہم معاویہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے, وہ اہل قرآن ہیں, جبکہ وہ جو ہے دھوکا تمہیں دے رہے تھے, اگر وہ اہل قرآن ہوتے تو ناطق قرآن سے جنگ کیوں لڑنے کے لیے آتے, ہے نا, اگر وہ اہل قرآن ہوتے تو خلیفہ وقت پہ خروش کیوں کرتے اور امیر المومنین کے خلاف جنگ کے لیے کیوں تیار ہوتے, اور رسول اللہ نے جن کو وسیع اور جانشین و خلیفہ بنایا تھا ان کو کیسے جو ہے نا چھوڑتے اور اس طرح کا جو ہے ماحول کیوں بنا, چون پہ کو نا چون جو ہے نا حکومت وقت کے خلاف خروش کرتے اور اس طرح کے جو ہے نا فساد برپا کرتے, لیکن تم لوگ سمجھے نہیں کیونکہ تم لوگ دماغ کے ہلکے لوگ ہو, سفہاء الاحلام ہو, کہ تم احمق قسم کے لوگ نکلے ہو کہ جو جن کی اصل کام نہ کرتی ہو, جن کی عقل بیکار ہو چکی ہو, جن کی عقل کا پڑتا پڑ چکا ہو, جن کی عقل کے اوپر جو ہے نا قصور چھایا ہوا, جن کی روشنی جو ہے عقل کی روشنی کے اوپر پڑتے پڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ روشنی باہر نہیں نکل سکتی ہو. اب امیر المومنین کو بد دعا کر رہے ہیں کہ خدا تمہارا برا کرے, میں نے تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالا اور تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں چاہا, لا اوبالکم بجرن ولا اردت لکم ذرن, میں نے تمہارے لیے جو ہے نا کبھی تمہیں کوئی مصیبت میں نہیں ڈالا اور تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں چاہا, میں نے تمہارا کبھی نقصان نہیں چاہا, لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے جو ہے مشکلات پیدا ہوئے, تم مجھے سمجھ نہیں سکے, تم مجھے پہچان نہیں سکے. امیر المومنین نے کئی دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان, ہر رعایا اپنے حاکم سے پریشان ہوتی ہے, لیکن میں ایک ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان, یہ سب ناسمجھی کی وجہ سے, بے معرفتی کی وجہ سے, بے بصیرتی کی وجہ سے, بصارت ہے مگر بصیرت نہیں ہے, آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہے, نگاہ ہے مگر نگاہوں میں معرفت نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, بصیرت کی کمی ہے, جو چیز دکھائی دیتی ہے وہی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بصیرت کے ذریعے سے سمجھنا پڑتا ہے, انسان کے پاس بصیرت ہونی چاہیے, جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ دھوکا نہیں کھاتا, آنکھ دھوکا دے سکتی ہے لیکن عقل دھوکا نہیں دے سکتی, لیکن انسان جو ہے عقل سے دیکھے آنکھ سے نہ دیکھے, یہ آنکھ جو ہے نا جو چیز دیکھتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, اسی لیے امام علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارن الاشیاء کما ہی, پروردگار تو ایسے دکھا اشیاء کو جیسے کہ وہ ہیں, یعنی ان کی حقیقت مجھے دکھا جیسے کہ وہ ہیں, جو چیز جیسی ہے ویسی دکھا, انسان جس چیز کو جیسی ہے ویسے نہیں دیکھتا, بڑی چیز کو چھوٹی دیکھتا ہے, چھوٹی چیز کو بڑی دیکھتا ہے, انسان جو ہے وہ جیسی کہ وہ ہے ویسے نہیں دیکھتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس بصیرت نہیں ہے دیکھنے کے لیے. بصیرت کیا؟ دیکھتا تو جو ہے پاگل بھی دیکھتا ہے، عقل مند بھی دیکھتا ہے. پاگل ظاہر کو دیکھتا ہے، عقل مند باطن کو دیکھتا ہے. جو احمق ہوتا ہے وہ دوست کو دشمن کے روپ میں دیکھ لیتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ دوست کو دوست دیکھتا ہے، دشمن کو دشمن دیکھتا ہے. دشمن کو دوست نہیں سمجھتا، دوست کو دشمن نہیں سمجھتا. یعنی دشمن شناسی اور دوست شناسی دونوں جو ہیں وہ عقل مند کے پاس ہوتے ہیں. بے وقوف کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہوتی، اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں ہوتی. وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ ہم کو دیکھ نہیں سکتا، ہم کو سمجھ نہیں سکتا. تو یہ مجبوری ہے، یہ بے عقلوں کی مجبوری ہے. جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا سمجھ نہیں پاتے. اور امیر المومنین کو نہیں، یہ جو دوسرا والا خطبہ ہے وہ من کلام اللہ علیہ السلام، اس کے بارے میں بھی سید رضی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منزل خطبہ ہے اور اس میں نہروان کے واقعے کے بعد آپ نے اپنے فضائل اور کارناموں کا تذکرہ کیا کہ میں کب سے تمہیں پکار رہا ہوں، میں کب سے کس وقت سے جو ہے اپنے ان ذمہ داریوں کا احساس رکھتا ہوں، میں کس زمانے سے تمہیں جو ہے نا وہ حق کی طرف بلا رہا ہوں. امیر المومنین جب 10 برس کے تھے، جب سے جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جب سے وہ رسول اکرم کے ساتھ تھے، اس زمانے سے جو ہے نا وہ رسول اکرم کے ساتھ. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے تم پہچانو، کہ تم پہچان نہ پائے کہ علی کون ہے. ان کو علی کی معرفت نہیں کہ امیر المومنین اس طرح سے اپنے فضائل بیان کر کے بتائیں. آخر ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ کون سی شخصیت ہے. وہ خود کہنے پہ مجبور کر دیا انہوں نے کہ امیر المومنین جب تک تعارف کرائے کہ میں کون ہوں. فقم تو بالامر ہی نہ فشلو، میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے. میں اس وقت اٹھا جس وقت چوتھے دور خلافت میں لوگ کیوں آئے امیر المومنین کے پاس حکومت کی خواہش لے کے، جب یہ لوگ منتشر ہو گئے تھے، جب ان کی ہوا نکل گئی تھی، جب ان کی طاقت دم توڑ چکی تھی، ان کے خلیفے کی بدعنوانیوں کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو کر عوامی تحریک جو ہے جاگی، اور عوام پسند ہو کر عوام ہی دربار خلافت میں داخل ہو کر خلیفہ کا قتل کر دیتی ہے. کیوں؟ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے. جب حالات ایک دم خراب تھے اور قتل خلیفہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا خلیفہ کے قتل کے بعد. لیکن میں اس وقت اٹھا، فقمت بالامر حین فشلوا، میں اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے. ونطقت حین تقبوا، اور میں نے اس وقت گفتگو کی، میں نے اس وقت اپنی زبان کھولی جب سب گونگے ہو گئے تھے. فقمت بالامر حین فشلوا، میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے. وتطلعت حین تعطوا، اور اس وقت سر اٹھایا جب سب گوشوں میں چھپے ہوئے تھے. ونطقت حین تغبوا، اور میں اس وقت بولا جب سب گونگے ہو گئے تھے. جب کوئی بول نہیں رہا تھا اس وقت میں بولا، جب سب بیٹھ چکے تھے اس وقت میں کھڑا ہوا، جب سب کی طاقت جو ہے نا وہ سب کمزور پڑ گئے تھے، اس وقت میں نے سر اٹھایا کہ جب سب کی طاقتیں دم توڑ چکی تھی، سب تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حکومت کی باغ دور کو سنبھالے، حالات خراب ہو چکے تھے، بدعنوانیاں پھیل چکی تھی، ناانصافی پھیل چکی تھی، طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا، اور جو ہے نا سرمایہ دارانہ نظام قائم ہو چکا تھا. بڑے لوگ بڑھتے چلے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، لوگ کمزور ہوتے جا رہے تھے، لوگوں کا حق غصب ہو رہا تھا، کنیزوں سے ان کا حق چھینا جا رہا تھا، غلاموں کے حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے تھے، یہ سارے حالات دشواریاں پیدا ہو گئی تھی، کوئی جو ہے نا اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت میں نے سر اٹھایا جب سب گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ نقب تو ہینا تقب کو، اور میں اس وقت بولا جب سب گونگے ہو گئے تھے. اور تمنو و مزیت بنور اللہ ہینا وقفو، اور مزیت بنور اللہ، اور اس وقت جب نور خدا کے سہارے میں آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے. وکنت احفظهم صوتا واعلاهم صوتا، میری آواز سب سے دھیمی تھی لیکن میرے قدم سب سے آگے تھے. فطرت بعنانها، میں نے عنان حکومت سنبھالی تو اس میں قوت پرواز پیدا ہو گئی، میں اٹھا تو سب کے اندر ہمت آ گئی، حوصلہ آ گیا، قوت آ گئی. یعنی ایسا کہ جسد مسلمین جو مر چکا تھا اس میں علی کی آمد میں جیسے روح آ گئی ہو اور جسد مسلمین اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو، کہ علی اٹھے تو جیسے ایسے ہوا جیسے اسلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو، علی چلے تو ایسے معلوم ہوا جیسے اسلام حرکت کر رہا ہو. تو یہ کیفیت پیدا ہوئی امیر المومنین کی ہمت، ان کے حوصلے اور ان کی جو ہے استقامت اور ان کی جو ہے عدالت اور ان کا اللہ پہ توکل، یہ سب وہ عناصر تھے کہ جو علی کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جاتے تھے. تو امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ فطرت بعنانها، میں نے حکومت کی جب عنان سنبھالی تو اس میں واستبدت برهانها، تو اس میں پرواز کی طاقت پیدا ہو گئی. اور کل جبل تحرکه القواصف، میرا سبات پہاڑوں جیسا تھا. امیر میں فرما رہے ہیں کہ میں ایسے کھڑا ہوا، میں نے اس طرح سے جو ہے عنان حکومت کو سنبھالی کہ اس میں پرواز پیدا ہو گئی اور میں تنے تنہا اس میدان میں بازی لے گیا. اور میں ایسے کھڑا ہوا کل جبل لا تحرکه القواصف، میں میرا سبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تند تیز ہوائیں ہلا سکتی تھی اور نہ آندھیاں مٹا سکتی تھی. میں پہاڑوں کی طرح آندھیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. ہوائیں جب چلتی ہیں تو درخت گرتے ہیں لیکن پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، کہ پہاڑ ہواؤں سے ہلتے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کی جڑیں زمین میں اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ ہواؤں کے چلنے سے ان کو ان پر فرق نہیں پڑتا ہے. ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہے پہاڑوں کی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے ہوا کے جھونکوں سے. لہٰذا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں کل جبل لا تحرکه القواصف، میں اس طرح سے کھڑا ہوا تھا کہ جس کو نہ ہوائیں ہلا سکتی تھی نہ آندھیاں مٹا سکتی تھی. میرے پائے سباق میں استقامت تھی، میں ہلنے والا نہیں تھا، میری رائے بدلنے والی نہیں تھی، میں اپنے مقام سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ میں زمانے کے بدلنے سے زمانے کی مخالف ہواؤں کے مقابلے میں ہلنے والا نہیں تھا. ساڑھے لاکھ ہوائیں میرے خلاف، باطل کی ساری ہواؤں کا میں تنہا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کل جب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں کہ مخالفتوں سے میری کمر ٹوٹ جائے، بیعت شکنی کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ جائے، ہزاروں کا لشکر مجھ سے الگ ہو جائے تو میرے پائے سے بات میں وہ حرکت پیدا ہو جائے اور میں اپنے قدم میرے اکھڑنے لگے، ایسا جو ہے میرے پائے قدم میں پائے سے بات میں تزلزل پیدا ہونے والا نہیں ہے، میرے قدم ہل نہیں سکتے، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا. ساری دشمن جو ہے دوست اور دشمن سب میرے خلاف ہو جائیں تب بھی جو ہے میں اپنی جگہ سے اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرا سبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں ہلا سکتی تھی نہ آندھیاں ہٹا سکتی. اور لم یکن لأحد فی مخمض ولا لقاتل فی مخمض ولا لقائل فی مخمض لم یکن لأحد فی مخمض ولا لقائل فی مخمض اور نہ کسی کے لیے میرے کردار میں تان و طنز کی کوئی گنجائش تھی اور نہ کوئی عیب نکال سکتا تھا, یعنی میرے کردار میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا تھا. ولا لقائل فی مغمض اور نہ ہی کوئی مجھ پر جو ہے نا کسی میں طنز کی کوئی گنجائش تھی, نہ کوئی عیب لگا سکتا تھا. الذلیل عندي عزیز, بہت اہم جملہ ہے. امیر المومنین اپنے شان کے بارے میں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا نظریہ یہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا ذلیل میری نگاہ میں عزیز ہے. تم جسے کمزور سمجھتے ہو علی اسے قوی جانتا ہے, تم جس کو کمزور سمجھتے ہو وہ میرے نزدیک قوی ہے. کمزور سمجھتے ہو ذلیل سمجھتے الذلیل عندي عزیز, جس کو جو ہے تم کمزور سمجھتے ہو وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ عزیز ہے. وہ میرے نزدیک جو ہے وہ محترم ہے, وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. تم ذلیل کہتے ہو مگر میں ذلیل کو ذلیل نہیں کہتا, عزیز کہتا ہوں. دنیا ذلیل سمجھتی ہے, کمزوروں کو دنیا ذلیل سمجھتی ہے, لیکن ذلیل عند عزیز, الذلیل عند عزیز. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جتنا ہی طاقتور آدمی کیوں نہ ہو, تمہارے نزدیک جو عزیز ہے وہ میرے نزدیک ذلیل ہے. تم جس کو طاقتور سمجھتے ہو میں اس کو ذلیل سمجھتا ہوں, جس کو تم کمزور سمجھتے ہو اسے میں طاقتور سمجھتا ہوں. اس لیے کہ جو باطل پہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے. تم دیکھنے والے حق پہ رہنے والوں کو کمزور سمجھ کر اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو کمزور تمہاری نظر میں ہے میری نظر میں وہ کمزور جو ہے وہ عزیز ہے, وہ قوی ہے. میں اس کو قوی جانتا ہوں. کیوں قوی جانتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ حق ہے. جو حق پہ ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے, چاہے ایک کمزور بچہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک کمزور مرد ہی کیوں حق پر نہ ہو, میں اسے کمزور نہیں سمجھتا کیونکہ وہ حق میں. اور کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو, اگر وہ باطل پر ہیں تو میں اسے ذلیل سمجھتا ہوں, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. وہ ایک فرد نہیں, پورا لشکر بھی ہو, پورا لشکر بھی ہو جس سے لوگ ہیبت کھاتے ہوں. یہی ہے نا امیر المومنین کی اسی قول سے استفادہ کرتے ہوئے آج اسرائیل کے اوپر جو کامیابی حاصل کی ہے حزب اللہ نے, وہ انہی جملوں کی وجہ سے کہ یہی جملے طاقت بخشتے ہیں, یہی جملے ہمت پیدا کرتے ہیں اور یقین پیدا کرواتے ہیں. اللہ کی ذات پہ توکل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ اسی جملوں سے توکل ہوتا ہے. کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دنیا اسرائیل کو قوی سمجھتی ہے لیکن حزب اللہ اسے کمزور سمجھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حزب اللہ علی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, حزب اللہ علی کی نظروں سے اسرائیل کو دیکھتی ہے. تو جو لوگ علی کی نظروں سے اسرائیل کو دیکھیں وہ اسرائیل کمزور نظر آتا ہے, نہایت ہی کمزور نظر آتا ہے. کیا کہا حسن نصر اللہ نے جب پوری دنیا تعریفیں کر رہی تھی, پوری دنیا کا میڈیا یہ تعریفیں کر رہا تھا کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت کا نام ہے, بہت بڑی قوت کا نام ہے, بہت بہت بڑی قدرت کا نام ہے, کرا سکتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جب اسرائیل کمزور تھا تو اس سے چھ یعنی پورے جو ہے نا عرب ممالک مل کے نہ لڑ سکے اور سب تتر بتر ہو گئے اور کوئی اس کے مقابلے میں نہ مصر ٹک سکا نہ اردن ٹک سکا، جب اس کے مقابلے میں پوری عرب دنیا بھی آئی تو اس نے جو ہے سب کو کمزور کر دیا. تو جب اسرائیل ایک ملک نے پورے عربوں کو دبا دیا تو وہ اسرائیل حزب اللہ کے مقابلے میں آتا ہے تو کیا طاقت لے گی، کس طاقت کے ساتھ آیا تھا؟ لیکن حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ اسرائیل کا لشکر تارے عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے، جبکہ وہ کمزور نہیں تھا. ظاہری اعتبار سے بہت طاقتور تھا، حقیقت میں طاقتور تھا، یعنی ظاہری اعتبار سے نہیں حقیقی اعتبار سے طاقتور تھا، واقعی طاقتور تھا. لیکن یہ واقعی جو طاقتور تھا اور یہ لوگ واقعی کمزور تھے، حزب اللہ واقعی کمزور تھا، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس جو ہے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس نہ میڈیا کی طاقت تھی، نہ ان کے پاس افرادی طاقت تھی، نہ ان کے پاس اسلحے کی طاقت تھی. یہ لوگ بہت کمزور تھے، یہ بہت ذلیل تھے حزب اللہ والے. لیکن علی کہہ رہے ہیں جس کو تم ذلیل سمجھتے ہو اس کو ہم عزیز سمجھتے ہیں، اور تم جس کو عزیز سمجھتے ہو اس کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں. یعنی دنیا کی نگاہیں حزب اللہ کو کمزور جان رہی تھی، لیکن اللہ کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں، رسول اکرم کی نظر میں، اولیاء اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظروں سے دیکھنے والوں کی نظر میں جو نور خدا سے دیکھ رہے تھے، المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کی نظروں سے دیکھتا ہے، جو اللہ کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس نے یہ دیکھا کہ حزب اللہ قوی ہے اور اسرائیل ضعیف ہے. جب دیکھ لیا اللہ کی نظروں سے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عزیز ترین لوگ ہیں دنیا کے، پورا میڈیا جس کے ساتھ ہے، یہ جو طاقتور ترین لوگ ہیں دنیا کے، لیکن معجزہ زمین پہ دیکھ لیا. یہ سب باتیں تو کہنے کی ہے نا، عزیز ہے، ذلیل ہے، طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، طاقتور لوگ میرے نزدیک جو ہیں وہ کمزور ہیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. آئیے میدان میں تو معلوم ہوگا. لیکن واقعی حق مجسم ہو کے آیا تھا، حزب اللہ حق کا لباتا اڑ کے آئی تھی، تبھی تو جو ہے نا حق کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور ان کے جسد میں حق کی روح پھونکی گئی تھی، اور سارا وجود ان کا جو ہے وہ حق والوں کا وجود بن چکا تھا. تبھی انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اتنا اوہنت وجود ذبائنت روح کے سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ عنکبوت کا گھر ہوتا ہے، اور ہم اسرائیل کو تارے عنکبوت سے زیادہ کمزور سمجھتے ہیں. یہ کہہ کے جو حملہ ہوا تو پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ مجھ پہ گولیا کھا کے بھاگے، میدان چھوڑ کے بھاگے، اور جو ہے میدان کو جو ہے چھوڑ کے بھاگے. کیوں؟ یہ کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی. گفتگو اور بھی ہے، انشاءاللہ جو ہے یہیں پر ہم بات کو تمام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.